الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق صدق الله العظيم. حاضرین محترم, قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی ہے. قرآن مجید نے کفار کے اعتراض کے طور پر اس آیت کو ذکر فرمایا ہے. کافروں کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ پیغمبر ہیں تو انہیں اپنی بڑی شان بنا کر رکھنا چاہیے اور لوگوں سے گھلنا ملنا, لوگوں سے باتیں کرنا, لوگوں کے درمیان آ کر گفتگو کرنا, بازاروں میں چلنا پھرنا یا کھانا پینا لوگوں کے سامنے, یہ شان پیغمبری کے خلاف سمجھتے تھے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ دیکھتے تھے کہ ان کے جو بادشاہ ہیں یا ان کے سردار ہیں بڑے, ان کی بڑی آن بان ہے, بڑی شان ہے, لوگوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں تو 10 ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں, لوگوں کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں, گفتگو ہوتی ہے تو بڑا نخوت بھرا انداز ہوتا ہے اور اپنی بڑائی, اپنی تعلی کا انہیں بڑا احساس ہوتا ہے کہ ہم کوئی شان رکھتے ہیں, کوئی منصب رکھتے ہیں. تو وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کے جو بادشاہ ہیں وہ تو بہت معمولی لوگ ہیں پیغمبر کے مقابلے میں, تو اگر یہ پیغمبر ہیں تو انہیں تو اور بھی زیادہ شان سے رہنا چاہیے. یہ ان کا ایک ذہن تھا, اسی لیے انہوں نے یہ بات کہی. وقالوا ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, کہ یہ کیسا رسول ہے, اس رسول کو کیا ہو گیا کہ یہ بازاروں میں بھی چلتے پھرتے ہیں, کھاتے پیتے بھی ہیں, لوگوں سے ملتے جلتے بھی ہیں, یعنی یہاں تو کوئی آن بان شان نظر ہی نہیں آتی. ایک تفصیلی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں تفصیلاً اس بات کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منکسر المزاج, متواضع, لوگوں میں گھلنے ملنے والے, تنخو اور سخت گیر نہیں تھے, انتہائی شفقت کا معاملہ لوگوں کو ساتھ کیا کرتے تھے, میل جول میں بھی نرم تھے, گفتگو میں بھی نرم تھے, لین دین کے معاملے میں بھی یہ تھے کہ سختی نہیں فرماتے تھے, یعنی آپ کا مزاج انتہائی نرم تھا. اور قرآن مجید نے بھی اس کی گواہی دی. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, یعنی اللہ کی یہ رحمت ہے آپ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ رحیم و کریم ہیں, نرم ہیں. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, یہ اللہ کی رحمت سے یہ بات ہے کہ لِنْتَ لَهُمْ, آپ لوگوں کے لیے نرم ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, اگر آپ سخت گیر ہوتے, سخت خو ہوتے, مزاج کے تند ہوتے, لوگوں سے گفتگو جو ہے وہ سختی کے ساتھ اور تندی مزاج کے ساتھ کرتے تو لنفضوا من حولک, لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے. اس سے یہ پتا چلا کہ سخت مزاجی ہر موقع پر اچھی چیز نہیں ہے, اور خاص طور پر لوگوں کے ساتھ معاملات جب آدمی کرے تو نرم مزاجی کے ساتھ کرے. نرم مزاجی سے تو ممکن ہے آپ کی کوئی بات مان لے، آپ کی کوئی نصیحت قبول کر لے، لیکن آپ سختی کے ساتھ کوئی نصیحت کرنا چاہیں تو لوگوں پر اس کا اثر نہیں ہوتا. تو قرآن مجید میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائے کہ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سخت گیر ہوتے، آپ سخت دل ہوتے، تو لوگ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے. تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ لوگوں کے ساتھ جب معاملہ کرے تو آدمی نرم مزاجی کے ساتھ کرے، سخت مزاجی نہیں ہونی چاہیے. البتہ اپنے جو زیر اثر ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملے میں اگر کہیں سختی ان کی اصلاح کے لیے ہو تو اس میں حرج کی بات نہیں. شیخ ہے، اپنے مریدین کے ساتھ کہیں کسی معاملے میں اگر سختی کرتا ہے تو یقیناً وہاں تو چونکہ مقصود اصلاح ہے، سختی اگر نہیں ہوگی کبھی تو پھر بالکل معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو وہاں اگر سختی ہوتی، یا والد اپنی اولاد کے ساتھ سختی کا معاملہ کبھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ہر وقت نہیں، کبھی کبھی. اور اسی طریقے سے استاد اپنے شاگردوں کے ساتھ اگر سختی کا معاملہ کبھی کرتا ہے، یقیناً اگر استاد ہر وقت سختی رہے گا تو وہ بچہ وہاں سے ہی بھاگ جائے گا. باپ اگر ہمیشہ سختی کرے گا تو اولاد اس سے ہی باغی ہو جائے گی. اس لیے ہر وقت کی سختی اچھی نہیں ہوتی، موقع بموقع جہاں ضرورت ہو، اگر ضرورت ہے اس بات کی کہ بھئی یہاں تھوڑی سی کھچائی ہونی چاہیے، تھوڑی سختی ہونی چاہیے، تو پھر جس درجے کی مطلوب ہے اس درجے کی سختی کرے. یہ نہیں کہ وہاں پر بھی جو جی چاہا وہ کہہ دیا، اس میں بھی بہت اعتدال کے ساتھ جس حد تک مطلوب ہے وہ ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع فرمایا کہ جو لوگ اپنی شان بنا کر رکھتے ہیں، لوگوں سے ملتے جلتے نہیں ہیں، اور لوگوں سے سخت مزاجی سے پیش آتے ہیں، اور اپنی نرالی شان ہی کو سمجھتے ہیں کہ بس میں کچھ ہو گیا، کچھ بن گیا، فرمایا ان کو طریقت کی ہوا بھی نہیں لگی، اس راستے کی ہوا بھی نہیں لگی. یعنی بعض لوگ جو ہے وہ اسی کو اپنی بڑائی سمجھتے ہیں کہ وہ اگر دنیا کوئی کام اپنے ہاتھ سے کر لیں گے تو وہ نیچے ہو جائیں گے. تو اس لیے اپنے ہاتھ سے اپنا کام کرنا، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف یہ کہ اپنا کام کرتے تھے بلکہ اڑوس پڑوس کی عورتوں کا کام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا کرتے تھے. بازار سے سودا سلف لا دیا، لا کر دے دیا. آج کون ہے؟ ابھی باتیں کتابوں میں رہ گئیں، الا ماشاءاللہ کوئی ہو تو ہو، ورنہ دیکھنے کو بھی نہیں ملتا. تو یہ ہمارے جو معاملات ہیں، اپنے معاملات کا ہمیں جائزہ لیتے رہنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صاحب آیا کرتے تھے دیہات سے. پہلے بھی یہ واقعہ آپ کو میں سنا چکا ہوں، لیکن بار بار سنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ موقع بموقع وہ بات ذہن میں رہے. حضرت زاہد رضی اللہ تعالی عنہ ایک دیہاتی تھے، سیاہ فام، غریب آدمی تھے، دیہات سے آتے تھے کچھ سبزی کچھ چیزیں لے کر، فروٹ وغیرہ لے کر کبھی شہر میں آ کر بیچا کرتے تھے. سوق مناقہ یعنی ایک بازار تھا جہاں پر بازار لگا کرتا تھا، لوگ اپنی چیزیں خرید و فروخت وہاں ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے اور آپ کی غرض و غایت تبلیغ دین ہوتی تھی. تو ایک مرتبہ جب آپ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ یہ حضرت زاہد جو دیہات سے لاتے تھے مال بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آئے پیچھے سے اور آ کر ان کو گود میں لے لیا، جیسا کولی بھر لیتے ہیں اس طرح سے. اور آپ نے اس وقت یہ فرمایا کہ میں اشتری ہاد العبد منی، یہ غلام کون خریدے گا مجھ سے؟ کیا خوش نصیب تھے وہ کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اس کا ان کے ساتھ معاملہ فرمایا. اور وہ بھی جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنی تو اپنی کمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے لگانے لگے تاکہ جس قدر زیادہ ہو سکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لمس حاصل کر لوں. تو ساتھ میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو معمولی سا غلام ہوں، میری کیا قیمت لگے گی؟ یعنی بہت معمولی آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، نہ شکل و صورت کا وہ خوبصورت ہوں، کالا سیاہ فام ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ کی نظر میں بہت قیمتی ہو. یہ ہے اصل جو چیز، آدمی اپنے آپ کو تو کمتر ہی سمجھے، اصل قیمت اللہ رب العزت لگائیں گے کہ یہ بندہ کیسا ہے. اپنے جیسے بندوں سے کیا قیمت لگوانا. یہ ہے کہ اصل ہماری قیمت اللہ کی نظر میں ہو، ہم چاہے جیسے بھی ہوں، لیکن یہ کہ اللہ کی نظر میں اگر قیمت ہے تو واقعتاً قیمتی ہیں، لیکن اگر اللہ کی نظر میں قیمت نہیں ہے تو یہاں چاہے ہماری جتنی بولی لگے، جتنے ہم چاہے عطر میں ڈوبے ہوئے رہیں، جتنے چاہے اچھے کپڑے پہن لیں، جتنے چاہے ہم تخت پر بیٹھ جائیں اور اپنے نرالی شان بنا کر رکھیں، دائیں بائیں خدام بھی کھڑے گئے ہوں، کوئی پنکھا جل رہا ہے، کوئی پاؤں دبا رہا ہے، کوئی کچھ معاملہ ہے، تو یہ شان بان سب بیکار بات ہے. اللہ، ہاں آدمی آج خود ایسا نہ کرے، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اگر خود بخود یہ شان عطا فرما دیتے وہ ایک الگ چیز، لیکن خود لوگوں میں گھل مل کر ہی رہنا چاہیے، الگ تھلگ ہو کر رہنا، اپنی شان نرالی بنانا تاکہ اور لوگوں سے میں ممتاز نظر آؤں، یہ خوبی کی بات نہیں، یہ عیب کی بات. اس لیے اپنے طور پر ایسا کرنا مناسب نہیں. حضرت ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مقام پر لکھا ہے، غالباً بنسوڑ پر جب متف کیا کرتے تھے تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ متب میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ مفتی اعظم پاکستان اعظم اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ میں پتیلا پکڑے ہوئے چلے جا رہے ہیں. تو ان کے پاس جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ تمہیں پتہ یہ کون صاحب جا رہے ہیں؟ کہنے ہمیں تو نہیں پتا کون. کہا کہ یہ مفتی اعظم ہیں لیکن کوئی شان نہیں، عام لوگوں کی طرح عام انداز میں پتیلا ہاتھ میں اٹھایا گھر کے کسی کام کاج سے جا رہے ہوں گے. اور الحمدللہ میں نے خود بھی اپنے کئی بزرگوں کو اس طرح دیکھا، حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے مولانا محمد شریف جالندری رحمۃ اللہ علیہ، سادگی کا نمونہ تھے، انتہائی سادہ، اور اپنے کاموں کے لیے بازار میں جانا، سائیکل پر بیٹھ کر سفر کرنا. مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میرے استاد حضرت مولانا محمد احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ملتان تشریف لائے اور کسی بڑے ایک دولت مند شخص کے ہاں دعوت تھی، تقریب تھی، تو مسجد میں جب تشریف لائے مدرسے میں، یہ حضرات چاہے کتنے بھی بڑے آدمی کی دعوت میں آئے لیکن ان کا تعلق مسجد و مدرسے سے نہیں ٹوٹتا. تو مسجد میں جمعہ بھی پڑھایا حضرت نے، اور جمعہ پڑھانے کے بعد چونکہ میں نے ان کے پاس فارسی پڑھی تھی بچپن میں، تو اس لیے مجھ سے بھی خصوصی محبت فرماتے تھے. تو مجھے کہا کہ بھائی میں مولوی شریف صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آئیں دعوت میں تو آپ بھی ساتھ میں آ جانا. میرے پاس وقت سائیکل ہوتی تھی، تو جب شام کا وقت آیا تو مولانا نے کہا کہ بھائی وہ کہاں ہے تیری سائیکل؟ میں نے کہا اب مولانا شریف جالندری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ مدرسہ خیر المدارس معمولی چیز نہیں، جس طرح کراچی کا بڑا ادارہ جو ہے وہ جامع دارالعلوم کراچی ہے، اسی طرح پنجاب کا بڑا ادارہ خیر المدارس، سب سے بڑا ادارہ وہی، اس کے محتمیم. لیکن اتنی سادگی والے تھے، میں کئی مرتبہ سائیکل پہ پیچھے بیٹھ کر کہیں بھی بڑی سی بڑی دعوت میں بس مجھے بلایا اور میں سائیکل چلاتا تھا، وہ پیچھے بیٹھ گئے، دونوں استاد شاگرد جو پہنچ گئے جہاں جانا تھا. اس سادگی کے ساتھ جایا کرتے تھے، کوئی آن بان شان نہیں، کچھ نہیں، اور بالکل سادہ لباس میں حضرت ہوا کرتے تھے، کسی قسم کی کوئی وہ نہیں تھے کر و فر کے ساتھ نہیں. تو یہ ایک انداز ہوتا ہے اپنے بزرگوں کا، حقیقت میں یہی چیز. میں نے غالباً پہلے ہی بتایا تھا، ہمارے ایک بزرگ ان کی دعوت کسی نے کی، دیہات گاؤں میں لے گئے، اب وہ چلے گئے، چلتے رہے میلوں جا کے دور تو گاؤں آیا، اور جب واپس حضرت آنے لگے تو آتے ہوئے جو ہے وہ غالباً کچھ ایک گٹھڑا سا اٹھا کے بھر کے دے دیا کہ یہ بھی لے جاؤ. اب بےچارے اٹھا کے لے آئے، اتنی دور چلتے ہوئے خود ہی کبھی اس ہاتھ میں پکڑتے کبھی اس ہاتھ میں پکڑتے تھک گئے. بعد میں سوچا کہ کیا کروں، تو اس دل میں آیا کہ میں سر پہ رکھ لوں، تو اٹھا کے سر پہ رکھ لیا. اب جب سر پہ رکھا تو تھوڑا سکون ملا، کہا کہ لو، اتنی دیر سے خامخواہ تکلیف اٹھا رہا تھا، پہلی سر پہ رکھ لیتا تو کم از کم آسانی کے ساتھ تو میں آ جاتا. اب جب دارالعلوم دیوبند وہاں داخل ہوئے تو اب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ کوئی کہتا تو مجھے دے دو، کوئی مجھے دے دو، لیکن فرمایا کہ نہیں بھائی، میرا اپنا کام ہے، اگر میں کر لوں گا تو میرا درجہ کوئی کم، جو اللہ کی نظر میں اصل تو وہ چیز ہے. بہرحال یہ ہمارے بزرگوں کی شان رہی. بہرحال میں نے جو عرض کیا وہ یہ کہ آدمی کو الگ سے کوئی اپنی شان بنا کر نہیں رکھنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی تھا کہ صحابہ کرام کے درمیان گھل مل کر ہی بیٹھتے تھے، البتہ بعض حکمتوں کے تحت جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک ممبر بنایا گیا یا ایک چوکی بنائی گئی صرف اس لیے کہ آپ ذرا اونچے ہو کر بیٹھیں تو جو دور دور لوگ ہیں وہ بھی دیکھ لیں. اس اعتبار سے اس حد تک آپ نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے بنا لو. تو اگر ایسی کوئی ضرورت ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, ورنہ یہی ہے کہ عام لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھلنا ملنا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ آتی ہے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان گھل ملتے تھے تو پھر بھی آپ کی ایک شان عجب الگ سے ہی محسوس ہوتی تھی. یعنی باوجود اس کے کہ آپ لوگوں کے درمیان ہوتے تھے آپ کا قد بھی نکلتا ہوا محسوس ہوتا تھا, حالانکہ چاہے اس میں اور لوگ بھی اونچے قد کے ہوتے تھے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممتاز نظر آتے تھے. تو یہ ایک اللہ کی طرف سے دی ہوئی وجاہت تھی, روب تھا, دبدبا تھا کہ جو اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمایا تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی ایسی شان اپنی الگ سے نہیں بناتے تھے کہ جس سے لوگ جو ہیں وہ یہ ہو کہ بھئی ان پر روب تاری ہو جائے. بعض لوگ بتکلف اپنے اندر تندی اور سختی پیدا کرتے ہیں, مزاج میں سختی, لوگوں کے ساتھ جب بات کریں گے ڈانٹ ڈپٹ کر بات کریں گے. تو اس سے یاد رکھیے کہ ممکن ہے اس وقت وہ بےچارا چبھو کے سن لے لیکن دل میں آپ کو کوئی اچھا نہیں سمجھے گا, دس گالیاں دل میں دے رہا ہوگا. اس لیے یہ بات یاد رکھیں, مسجد میں خاص طور پر میں نے بعض لوگوں کو دیکھا کہ یہاں کے ماحول میں بعض لوگ اگر کسی کو ڈانٹنے پہ آتے ہیں تو ایسا ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں کہ الحاظب اللہ. غلطیاں تو انسان سے ہوتی ہیں, بعض اوقات موبائل کھلا رہ گیا اور بعض اوقات اس کی اصلاح بھی نہیں ہوتی, بےچارے نے میوزک بھی لگا رکھا. تو اصل میں اس کا ہمیں اہتمام تو کرنا چاہیے کہ ہم جب آ رہے ہیں نماز کے لیے تو پہلے سے اس کو بند کر دیں. لیکن اگر کبھی بھول گیا کوئی آدمی تو بھول چوک تو انسان سے ہی ہوتی. تو بعض لوگ اصل میں کرتے ہی ہیں کہ اب وہ بج رہا ہے, گھنٹی بج رہی ہے لیکن اس کو بند بھی نہیں کر رہا اللہ کے بندے. یعنی یہ بھی ان کی لاعلمی کی بات ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس کو بند کروں گا نماز ٹوٹ جائے گی. تو یاد رکھیے کہ جب ایسا معاملہ ہو تو پھر ہاتھ جیب میں ڈال کر اس کی پریکٹس کر لینی چاہیے, جیسے موٹر سائیکل والے گاڑی کو ریزرو میں جب بند ہو رہی ہوتی ہے ریزرو میں لگا دیتے ہیں, اس کی پریکٹس ہوتی ہے, چلتے چلتے وہ بجلی سے بٹن دبا دیا انہوں ریزرو میں لگ گئی. اسی طریقے سے اس کی پریکٹس بھی ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ بھئی اگر کبھی اچانک ایسی غلطی ہو جائے تو ہم کس طریقے سے کون سا بٹن دبائے کہ جو فوراً بند ہو جائے. تو اگر اتنا سا ہم عمل کر لیں کہ ہاتھ جیب میں ڈال کے اس کو بند کر لیں تو اس سے نماز میں کوئی خلل نہیں آتا. ورنہ یہ کہ ساری نماز لوگوں کی خراب ہوتی ہے, یہ تو اس صورت میں جبکہ گھنٹی جو ہے وہ معمولی سی لگائی ہوئی ہو کسی نے. اب خدا نہ کر کسی نے گانا لگا رکھا ہے, ہمارے یہاں تو شوق بھی نرالے ہیں نا, کوئی کچھ لگاتا ہے کوئی کچھ لگاتا ہے, کم سے کم اللہ کے بندو اتنا تو کر لو کہ جو ہے اس میں سادی گھنٹی لگا لو. مقصد تو اس کی اطلاع ہوتی ہے کہ وہ کوئی صاحب کسی نے فون کیا ہم تاکہ اس کو اٹھا لیں بس. اب اس میں ہم نے میوزک لگایا ہوا ہے, موسیقی لگائی ہوئی, اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہاں تو یہاں حرم شریف میں دوران طواف میں نے دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ بند نہیں کرتے اس کو اور طواف کے دوران باتیں کرتے چلے جانا. ارے بھائی اس وقت اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو جاؤ, طواف جیسی تم جو ہے وہ تمہیں نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اور وہاں باتیں کرتے ہوئے چلنا, پورا طواف ان کا اسی میں ختم ہو جاتا ہے. یہ بڑی بے قدری کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا مرتبہ عطا فرمایا, اتنی اعلیٰ جگہ پر ہمیں بلایا اور ہم وہاں پر جو ہے وہ اپنے الٹے سیدھے. اس وقت بند کر دو, بلکہ بعض اوقات یہ چیز جو ہے وہ سبب بن جاتی ہے بعض نیکیوں سے روکنے کی. ہمارا ارادہ ہوتا ہے کوئی نیک کام کرنے کا لیکن اب کسی کا فون آ گیا, اب بعض لوگ اتنے بے چین ہو جاتے ہیں کہ بس سلام پھرتی سب سے پہلے وہ جیب میں ہاتھ ڈال کے جب تک ہیلو بات نہ کر لیں چین نہیں آتا. ارے بھائی رک جاؤ, دس پندرہ منٹ بیس منٹ بات سن لو, کیا حرج, اور جو ہونا ہے وہ تو ہو کے رہے گا, تمہارے فوراً سن لینے سے تو کچھ ہوگا نہیں. اس لیے اس میں ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے. آخر پہلے جب جس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے تو کیا ہوتا تھا, اس وقت بھی تو آدمی زندگی گزار ہی رہا تھا نا. لیکن اب ہم ایسے ہو گئے ہیں کہ بس اگر مسجد میں آ گئی کسی کال تو ضرور جب تک سن نہیں لیں جواب نہ دے دیں, اب لوگ نماز پڑھ رہے ہیں اور میں باتیں کر رہا ہوں بیٹھا ہوا. ادب تو یہی ہے کہ مسجد میں بھی اس پر فون پر بات نہ کی جائے, بند کر دیں, اور اگر زیادہ ضروری ہے مسجد سے باہر چلے جائیں, جا کے پھر گفتگو کریں. کیونکہ مسجد میں جب دنیا بھی باتیں کرنا بنا ہے تو یہ بھی تو دنیا کی باتیں اس میں عام طور پہ ہوتی ہیں, کسی کو کوئی معاملہ ہے کسی کو کوئی معاملہ ہے, تو یہ سب اس سے گریز کرنا چاہیے. تو بہرحال بات یہ تھی کہ لوگوں کو ڈانٹ ڈپٹ وہاں پر جب ایسا معاملہ کبھی ہو جائے غلطی سے تو اس کو سمجھا دو, کیونکہ بعض لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا اس لیے وہ بند ہی نہیں کرتے. تو جب سلام پھیرتے اس کو سمجھاؤ کہ بیٹا تم اتنی دیر سے موبائل تمہارا بج رہا ہے, اس کو اگر تم بند کر لیتے تو اس سے تمہاری نماز میں کوئی خلل نہیں آ جاتا. اس کو محبت سے پیار سے سمجھا دیں، انشاءاللہ سمجھ جائے گا. اور اگر آپ نے اس کی جو ہے وہ نماز پڑھتے کھچائی شروع کر دی، 10 آدمیوں کے سامنے ذلیل و شرمندہ کر دیا، تو شاید آئندہ وہ مسجد میں بھی نہ آئے اشتعال میں، یا ہو سکتا ہے آپ کو ایسا سخت جواب دے دے کہ آپ کی طبیعت صاف ہو جائے. تو اس لیے اس میں بڑا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں کسی کو، بات یہ ہے کہ اپنی بڑائی تھوڑی جتانا مقصد، اصل تو یہ کہ اس بھائی کی اصلاح ہو جائے بس، جو جس خرابی میں وہ مبتلا ہے وہ خرابی اس سے دور ہو جائے. اس نیت سے اگر ہم کسی کے لیے دو بات کہیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. لیکن اگر نیت خراب ہے، میں صرف اپنی بڑائی چاہتا ہوں، یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ صاحب میں بڑا حق گو آدمی ہوں، صاف صاف بات کہتا ہوں بھلے کسی کو بری لگے، تو یہاں اگر اپنی بڑائی مقصود ہے پھر سب بیکار. اللہ کے لیے جو عمل کرو اللہ کے لیے، کسی سے ملنا جلنا ہے تو اللہ کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، مدینہ منورہ اپنی مسجد سے چل کر آپ قبا تشریف لائے، تقریباً 3 میل آپ پیدل چلے. عثمان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آپ کے اپنے دوست سے ملنے کے لیے، صرف محبت میں ان سے ملنے کے لیے تشریف لائے اور آ کر ان کے دروازے پر دستک دی. وہ غالباً یا تو اس وقت وہاں موجود نہیں تھے گھر میں، یا کسی ایسے کام میں مشغول تھے کہ انہوں نے جواب نہیں دیا. آپ نے ایک دفعہ دستک دی، دو مرتبہ دی، تیسری مرتبہ دی، اور جب تینوں مرتبہ جواب نہیں ملا تو آپ وہاں سے واپس تشریف لے آئے. اب 3 میل چل کر جانا اور پھر دستک کے جواب میں جواب نہ آنا، تو حدیث قرآن مجید میں چونکہ حکم یہ ہے، اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ ابھی واپس چلے جاؤ تو واپس لوٹ جاؤ. ہم تو برا مان جاتے ہیں کہ لو جی صاحب اندر گھر میں موجود ہیں، ہمیں کہہ رہے ہیں واپس چلے جاؤ. اگلی دفعہ تو جب ملے گا تو اس کو ایسی طبیعت صاف کرے گا کہ پوچھو نہیں. لیکن شریف حکم یہ ہے کہ 3 مرتبہ کسی کے گھر پہ دروازے پہ دستک دے دو، بیل بجا دو، اطلاع کر دو. اگر 3 دفعہ کے بعد جواب نہ ملے تو سمجھ لو وہ کسی کام میں مشغول ہے، اس وقت وہ نہیں مل سکتا، واپس چلے جاؤ. اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم، اگر تمہیں کہا جائے کہ تم واپس چلے جاؤ، مثلا وہ خود ہی جواب دے رہا ہے کہ بھائی اس وقت میں نہیں مل سکتا، آپ تشریف لے جائیے پھر کسی وقت آئیے، تو قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم سے جب یہ کہا جائے فرجو تو لوٹ جاؤ، ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر، تمہارے قلب کی صفائی کا ذریعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی، آپ کو جب جواب نہیں ملا واپس تشریف لے آئے، اور آپ نے اس پر ذرہ برابر ان سے کوئی گلا نہیں کیا، شکوا نہیں کیا. البتہ اتنی بات ہے کہ جب آپ حضرت عثمان بن مالک کو یہ بات پتہ چلی تو وہ سر کے بل دوڑے ہوئے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، میری بدقسمتی کہ میں اس وقت موجود نہیں تھا، یہ کسی کام میں مصروف تھا. تو بہرحال جو بھی ہوا معاملہ، انہوں نے معذرت فرمائی تو آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہم سیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے ہیں؟ اسی لیے کہ کبھی اگر خدا نہ کرے ہم پر اگر ایسی نوبت آ جائے تو اس پر عمل کریں. میں اس لیے تو نہیں کہ میں نے سنا دیا آپ نے سن لیا، یا آپ نے سنا دیا میں نے سن لیا اور اس کے بعد عمل بالکل الٹ. تو اصل یہی ہے کہ ہم جو کچھ دین سیکھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. تو بہرحال یہ آج کی جو بات ہے اصل وہ یہی ہے کہ لوگوں سے تندی اور سختی کے ساتھ پیش نہ آیا جائے. نرم مزاجی بڑی اچھی چیز ہے، بڑی نعمت ہے، اور اس کی بڑی تعریف فرمائیے. باقاعدہ اس سلسلے کی بڑی احادیث ہیں کہ معاف کر دینا اچھا عمل ہے، نرمی کے ساتھ گفتگو کرنا، اس سے لوگ آپ کی بات سن لیں گے. ورنہ آج تو اگر باپ ڈانٹے اولاد کو تو اولاد بھی نہیں سنتی، وہ بھی دو ایک جواب دے دیتی ہیں. اس لیے میرا عزیز ہو، نرم گفتاری کے ساتھ پیش آنا چاہیے، اور اپنے آپ کو چاہے وہ کسی منصب پر بھی ہو، لوگوں سے اپنے آپ کو ممتاز نہیں سمجھنا چاہیے. اگر یہ طبیعت کے اندر بات آ گئی کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں، تو پھر ہم کیا دین سیکھ رہے ہیں اور کیا دین پر چل رہے ہیں. البتہ اگر کوئی بھی بات ہو تو معقول طریقے سے جواب دیا جا سکتا ہے کہ اس وقت میں مصروف ہوں، آپ بعد میں کسی وقت آ جائیے، میں آپ سے مل لوں گا، کل آ جائیں، پرسوں آ جائیں، مطلب کوئی طریقہ ایسا. ڈانٹنے ڈپٹنے سے کام نہیں چلتا. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات کو سمجھنے کی اور اس پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس پر اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں یہ ہمارے لیے فائدے کی چیز ہے. اور عمل نہ کرنے پر، چاہے کوئی کتنی بڑی چیز ہو، بعض اوقات بعض بڑے منصب کے لوگ ہوتے ہیں لیکن ان کی ذرا سی بے احتیاطی انسان کو دین سے دور کر دیتی ہے کہ بھئی یہ اتنے بڑے ماشاءاللہ دیندار ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں، لیکن ان کے اخلاق دیکھو، ان کا کردار دیکھو، لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات دیکھو، تو لوگ پھر دین سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں. تو خاص طور پر جو دیندار ہیں اپنے نام کے ساتھ تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ لگایا ہوا ہے کہ الحمدللہ لوگ ہمیں دیندار سمجھتے ہیں، تو پھر اس میں اور زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے کسی قول سے، فعل سے، عمل سے جو ہے وہ دین کے جو ہے برخلاف نہ چلیں. البتہ اگر آپ صحیح چل رہے ہیں، کوئی آپ کو غلط سمجھ رہا ہے، وہ ایک الگ بات. یعنی ہم اگر صحیح ہوں اور کوئی اگر ہمیں غلط سمجھتا رہا تو سمجھتا رہے بھائی، کیونکہ بعض باتیں اصولی ہوتی ہیں. ایک بات سمجھ لیجیے، دونوں میں بڑا فرق. بعض بزرگوں کا طریقہ ہوتا ہے اصولی بات کہنے کا، اور جب اصولی بات ان سے نہ کی جائے تو اس پر وہ تھوڑا سا ناراض ہوتے ہیں بغرض اصلاح کے. تو ایسی صورت میں ان کی بات کا برا نہیں ماننا چاہیے. ہمارے بعض بزرگ ان کے اوقات ہوتے ہیں کہ بھئی یہ وقت لکھنے کا ہے، یہ لوگوں سے بات چیت کرنے کا ہے، یہ گھر والوں کو وقت ہم نے دیا ہوا ہے، یہ وقت عبادت کا ہے. تو اپنے اوقات کو انہوں نے تقسیم کیا ہوا ہے. ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم ان کے معاملات کا خیال رکھیں کہ ان کا کون سا وقت فارغ ہے. یہاں بہت سارے لوگ بعض اوقات آتے ہیں کہ جی میں آ جاؤں، اب اگر میں نے اس کو منع کر دیا کہ نہیں ابھی مت آئیے تو دوبارہ پھر نہیں آتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ صرف وہ، یہ بھی ان کا احسان ہے کہ فون کر کے پوچھ لیا، ورنہ اپنا وقت فارغ دیکھ کر آ جاتے ہیں اور دوسرے کا وقت نہیں دیکھتے کہ بھئی اس کی مصروفیت کا وقت ہے یا کام کا وقت ہے. مطلب اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم دوسروں کے اوقات کا بھی لحاظ رکھیں. ہم تو اپنا وقت فارغ دیکھ کے چلے آتے ہیں، لیکن کسی سے معلوم کر لیں، خود ان سے معلوم کر لیں کہ میں کون سے وقت جو ہے میں ملنا چاہتا ہوں، کس وقت آ جاؤں، پھر اس وقت آدمی مل لیا کرے. تو اس میں دونوں کے لیے فائدہ ہے. جس کے پاس آپ جا رہے ہیں وہ بھی آپ کو بشاشت سے بلائے گا کہ بھئی میں نے اس شخص کو ٹائم دیا اور اس نے مجھ سے ٹائم لیا ہے، تو انشاءاللہ پھر آپ جب بات کریں گے تو اس کا فائدہ جانبین سے ہوگا. لیکن اگر آپ ایسے وقت میں آ گئے کہ دوسرا مصروف ہے، اب آپ بات کر رہے ہیں وہ ہاں میں جواب دے رہا ہے. ایک دفعہ ایسے ہی ہوا، ایک بڑے عالم دین یہاں تشریف لائے اور رمضان المبارک کا مہینہ تھا. آپ کو پتا ہے کہ حافظوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے رمضان المبارک میں کہ ان کو سنانے کا جو ہے وہ ذہن پر اتنا سوار ہوتا ہے کہ کوئی اور گفتگو بات چیت انہیں پسند نہیں ہوتی. اب آئے بھی مغرب کے بعد، اب وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں، میں اپنے پڑھنے میں لگا ہوں، دو چار پانچ منٹ کرتے رہے گفتگو، خود ہی میں ہوں ہاں کر کے پڑھتا بھی رہا اپنا، تو بالآخر چلے گا. اس کے بعد سے آج تک نہیں آئے. انہیں یہ بات، حالانکہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ ایسے وقت میں آئے کہ جب میری مصروفیت کا وقت، میں نے پارا سنانا ہوتا ہے، سامع بھی آتا ہے اس وقت اور وہ رات کو تراوی سنانے کا بھی ہوتا ہے ذہن میں، تو اس لیے اس وقت جو ہے یہ میں گفتگو نہیں کر سکتا تھا زیادہ آپ سے، اور گفتگو بھی ایسی کوئی خاص نہیں تھی. تو بعض اوقات بعض لوگ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ دوسرے کا وقت جو ہے سمجھتے ہیں فارغ ہے. اچھا وہ خود تو اس وقت سنا نہیں رہے ہوتے، چونکہ وہ تو سفر میں، وہ یہاں آئے میں، انہوں نے نہ سنانا نہ کسی کا سننا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ سبھی فارغ ہوں گے میری طرح. اس لیے اس کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جب دوسرے کے پاس جا رہے ہیں تو اس کو یہ معلوم کر لیں کہ دوسرا آدمی اس کے پاس وقت بھی ہے یا نہیں، میرا جانا اس وقت مناسب ہے یا نہیں. اگر تو معلوم ہے کسی کو بھی یہ وقت ملنے ملانے کا ہوتا ہے، عام طور پر کوئی بھی چلا جائے تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر آ جائیے. تو اس کا لحاظ رکھتے ہوئے بہرحال اسی کا نام دین ہے، اسی کا نام جو ہے وہ معاملات ہیں. اگر ہم اس کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ جانبین کے لیے فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں بات سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، میں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے، فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، قرض داروں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ہدایات پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، دین متین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے. اس سلسلے میں جتنی رکاوٹیں ہیں یا اللہ اس راستے میں ان رکاوٹوں کو دور فرما دے. یا اللہ ہمارے لیے، ہمارے گھر والوں کے لیے، متعلقین کے لیے، سب کے لیے اللہ دین پر چلنا آسان فرما دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں سچی عطا فرما دیجیے، آپ کے طریقوں سے محبت عطا فرما دیجیے. جتنے مسلمان مرد عورت اس دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دیجیے. ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گا یا اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، بال بال کی مغفرت فرما، ہم جب تک زندہ رہیں دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اور جب وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.